میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. 3 شعبان المعظم کا دن ہے اور اسی طریقے سے آنے والی رات 4 شعبان المعظم کی شب ہے. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت اور اسی طریقے سے علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سبھی لوگوں کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہیں رواں ہفتے میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں صدر احمدی نژاد کا خطاب. کابل میں امن جرگے کا اختتام. ہندوستان کے بعض مسلم علماء اور دانشوروں اور صحافیوں کا دورہ اسرائیل اور اس پر شدید رد عمل. امریکہ اور روس کے درمیان فوجی سرگرمیوں میں اضافہ. اسرائیل پر لبنان کی فتح کی سالگرہ.
یہ ناظرین جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے شنگھائی تنظیم کے سربراہی اجلاس میں محظور طاقتوں کی زور و زبردستی کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی اور کہا کہ دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ امن اور سلامتی کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب محمود احمدی نژاد نے شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران بڑی طاقتوں کی موزوری کی پالیسیوں پر تنقید کی اور کہا دنیا کو ہر دور سے زیادہ اس وقت امن و سلامتی کی ضرورت ہے. موزور طاقتوں نے اپنے غاصبانہ قبضوں اور نئے سیاسی منصوبوں کو مسلط کر کے دنیا کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مشرقی یورپ کے بعض علاقوں میں میزائل سسٹم نصب کرنے پر اپنی امریکی دھمکیوں کو کسی ایک خاص ملک کو دھمکانے سے ماورا مقاصد کے تحت اٹھایا جانے والا قدم قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے بر اعظم کے ایک بڑے علاقے اور شانگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا. شانگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس قرقیزیا کے دارالحکومت بشکیک میں منعقد ہوا جس میں رکن ملکوں یعنی چین، روس، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور قرقیزیا کے علاوہ ہندوستان، منگولیا، پاکستان اور ایران نے مبصر کی حیثیت سے شرکت کی. ایران نے گزشتہ برس پہلی بار مبصر کی حیثیت سے شانگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی تھی. شانگھائی تعاون تنظیم پر محیط علاقوں میں گزشتہ ایک برس کے دوران مختلف واقعات رونما ہوئے لیکن اس درمیان علاقے کی سلامتی و استحکام پر سب سے زیادہ تشویش پائی گئی. اسلامی جمہوریہ ایران علاقے میں امن و سلامتی کو خاص اہمیت دیتا ہے اور اس نے ہمیشہ علاقے میں پائیدار امن و سلو کی برقراری کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. اس کے باوجود گزشتہ ایک برس کے دوران علاقے کی صورتحال کچھ اس طرح کی تھی کہ نہ صرف یہ کہ سلامتی سے متعلق تشویش میں کمی نہیں ہوئی بلکہ دوسرے علاقوں میں مغرب کی فوجی موجودگی کی توسیع کے منصوبوں، مشرقی یورپ میں میزائلی سسٹم کے نصب کیے جانے کے پروگرام، نیز علاقے میں ہتھیاروں کی دوڑ کا رجحان پیدا کر کے علاقے پر نئے خطرات کو مسلط کیا گیا. یہ ایسی حالت میں ہے کہ مشرق وسطی کے عرب ملکوں کو اربوں ڈالر کے جدید ہتھیار فروخت کرنے اور 30 ارب ڈالر سے زائد زائد مالیت کے جدید ہتھیار صہیونی حکومت کو دینے سے متعلق امریکی منصوبے نے علاقے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے. اس طرح کے اقدامات سے علاقے کے ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کی فضا اور سماجی و اقتصادی ترقی کے منصوبوں کو یقیناً نقصان پہنچے گا. اسی لیے شانگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا اہم موضوع سلامتی و سیکیورٹی تھا اور سب کی توجہ اس موضوع پر مرکوز رہی. جبکہ شانگھائی تعاون تنظیم میں شامل ملکوں کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا نصف حصہ ہے اور اس کے پاس اقتصادی اعتبار سے عظیم توانائیاں, خاص طور پر تیل و گیس کے شعبے میں اس کے پاس عظیم ذخائر موجود ہیں, جبکہ ان ملکوں کی اپنی قدیم ثقافتی تاریخ ہے, اور ان تمام عوامل نے اس تنظیم کو ایک طاقتور اور مؤثر تنظیم میں تبدیل کر دیا ہے جو علاقے میں مغرب کی تسلط پسندی اور خطرات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور توانائی رکھتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران شنگھائی تعاون تنظیم کو علاقائی ملکوں کے درمیان اقتصادی, سیکیورٹی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون کے لیے بہترین پلیٹ فارم سمجھتا ہے. اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ تمام میدانوں میں تعاون اور اس کے پروگراموں میں شرکت کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے.
شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب محمود احمدی نژاد کا خطاب. سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. افغانستان اور پاکستان کا مشترکہ امن جرگہ اپنے اختتام کو پہنچا. جرگے کے آخری دن پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی جرگے سے خطاب کیا. کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں اس جرگے سے اور مشکلات ہیں کہاں پر؟ ملاحظہ کیجیے اس تبصرے میں.
اس ہفتے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغانستان اور پاکستان کے سرحدی قبائلی عمائدین اور مذہبی شخصیات پر مشتمل امن جرگہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس چار روزہ امن جرگے میں طالبان کی سرگرمیوں سے نمٹنے اور سرحدی علاقوں میں امن قائم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. امن جرگے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کابل اور اسلام آباد کی حکومتوں نے وعدہ کیا ہے کہ طالبان اور القاعدہ کے خلاف جنگ کے لیے جو مشترکہ خطرہ ہیں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی. دونوں ملکوں نے عہد کیا ہے کہ وہ مسلح جنگجوؤں کو سرحدی علاقوں میں ٹریننگ سینٹرز یا ٹھکانے قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گی. اگرچہ خود امن جرگے کا انعقاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون و ہم آہنگی قائم کر سکتا ہے, لیکن دو طرفہ تعلقات میں پائی جانے والی بے اعتمادی کی دیوار کو گرانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے, خاص طور پر پرویز مشرف کی حکومت کے لیے کہ جس پر کابل حکومت کی طرف سے طالبان اور القاعدہ کی حمایت کا الزام ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مزید بنیادی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے صدر مشرف نے کابل میں امن جرگے کے اختتامی سیشن میں اپنی تقریر کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کے اندر طالبان کی حمایت کی جاتی ہے. اس بنیاد پر توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے صدر ٹھوس فیصلے کر کے پاکستان کے اندر طالبان کے حامی حلقوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں طالبان کی سب سے زیادہ حمایت ISI کی طرف سے ہوتی ہے. بنابراین پرویز مشرف جو بیک وقت ملک کے صدر اور پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ بھی ہیں, طالبان کی حمایت میں ISI کی پالیسی میں تبدیلی لانے کے لیے مناسب پوزیشن میں ہیں. پرویز مشرف فوج کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا استعمال کر کے طالبان کے سلسلے میں فوج کی خفیہ ایجنسی ISI میں نیا نظریہ قائم کر سکتے ہیں. لہذا ایسا لگتا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں جب پاکستان کے صدر فوج کے سربراہ بھی ہیں, طالبان کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں ہوتا, تو پاکستان کو ماضی سے زیادہ طالبان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے نقصان اٹھانا پڑے گا. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد لال مسجد کا واقعہ گزشتہ برسوں میں طالبان اور طالبانائزیشن کے لیے حکومت پاکستان کی حمایت کا بدترین نتیجہ تھا. بنابراین طالبان گروہ کو اسی وقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کچلا جا سکتا ہے جب اس گروہ کے لیے پاکستان کے بعض حلقوں اور اسی طرح علاقے کے بعض ملکوں کی حمایت ختم ہو جائے گی.
افغانستان اور پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا. ہندوستان سے ایک وفد اسرائیل گیا ہے جس میں کچھ نام نہاد مسلم علماء, دانشور اور صحافی شریک ہیں. ہندوستانی مسلمانوں نے اس وفد کے دورہ اسرائیل کی شدید مذمت کی ہے. صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں ہندوستان کے ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار حسن کمال.
موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بات چیت کے دروازے کسی سے بھی کھلے رہنے چاہیے, بات چیت سے نہیں ڈرنا چاہیے, ہاتھ ڈر کر بات نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی بات چیت کرنے کے لیے خاص طور پر جب معاملہ اسرائیل کا ہو تو اس میں ایک کھلا دل ضروری ہے. اگر کوئی اسرائیل سے بات کرتا ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں, لیکن اسے لوگوں کو اور قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, کیوں بات کر رہا ہے اور کس موضوع. یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ جن کی کچھ پوزیشن بھی ہے شاید, ان کو پہلے اسرائیل کے کچھ لوگ آئے اور ان سے ملاقات کی, وہ ملاقات خفیہ تھی اور اس کے بعد اب یہ لوگ وہاں جا رہے ہیں اور یہ بھی بالکل خفیہ ہے. تو جب کوئی چیز خفیہ ہوتی ہے تو یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ضرور ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اسرائیل کو واقعی ہندوستان کے مسلمانوں یا دنیا کے مسلمانوں سے کوئی بات چیت کرنا ہے تو پھر اسے نمائندے وہ چننا چاہیے کہ جو واقعی کسی ملک کے کسی قوم میں کسی کمیونٹی کے نمائندے ہوں, ہمارے نمائندے یہ تو نہیں ہیں. تو آخر اسرائیل نے ان کو سے رابطہ کیوں قائم کیا اور یہ اس کے خطے میں آئے کیوں, ان سے بات چیت کیوں کی, اس طریقے سے بات چیت کیوں کی کہ جو بالکل خفیہ اور کمرے کے اندر بند ہو, اور اس کے بعد انہوں نے انہیں دعوت دی, کیوں دعوت دی, کیا انہوں نے ایسی بات کہی جس کے وجہ سے ان کو یہ ضرورت پڑی کہ ان کو وہاں دعوت دی جائے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بات کیا ہوئی, ان دونوں کے درمیان بات کیا ہوئی ہمیں نہیں معلوم. ہمارے جو نمائندوں جو نام نے نمائندے جنہوں نے ان سے بات کی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے یہ بات کی, مگر اسرائیل سے جو لوگ بات کر رہے تھے کہا کہ ہم نے کیا بات کی. بالکل صاف ہو, میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے کے وفود کا تبادلہ قوم کسی بھی قوم کے یا کسی بھی کاز کے حق میں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بات چیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ بات چیت کیا ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ساری تفصیل ہم نے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ ہے یا اس سے پہلے جو ملاقات تھی وہ کوئی بہت ہی زیادہ یا کوئی بہت زیادہ تعمیر آمیر بات نہیں تھی. میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں.
ناظرین, روس اور امریکہ کے درمیان لفظی جنگ کا تبادلہ بتدریج سرد جنگ کی جانب بڑھتا جا رہا ہے, اور اب امریکہ کی مسلسل دھمکیوں کے بعد روس کے جنگی طیارے امریکہ کی فضائی حدود کے قریب تک پرواز کرنے لگے ہیں. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
امریکہ اور روس کے حکام کے درمیان تند و تیز سیاسی بیانات کا تبادلہ بتدریج سرد جنگ کے طرز پر فوجی مخاصمت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. امریکی فوج کی ناردرن کمان کے فضائی شعبے نوریٹ کا بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکی سرحدوں کے اطراف میں روسی جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکی فوج کے ناردرن کمان کے کمانڈر جنرل جین ڈینارٹ نے اعلان کیا ہے کہ روسی جنگی طیارے قطب شمال کے راستے یا بحر پیسیفک میں جزیرے گوام کے راستے امریکی سرحدوں کے بہت قریب آ گئے ہیں. یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب کچھ دنوں قبل روس کی خفیہ تنظیم کے ایک سابق اہلکار کو برطانیہ کے حوالے کرنے پر مبنی لندن کی درخواست کے بعد روس و برطانیہ کے درمیان اختلافات اپنے عروج پر پہنچ جانے کے نتیجے میں روس کے جنگی طیاروں نے برطانیہ کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کر دی تھی. اگرچہ ماسکو نے برطانیہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا, لیکن کریملن نے اس بات کا اعتراف کیا کہ روسی جنگی طیاروں نے برطانیہ کی فضائی حدود کے آس پاس پروازیں انجام دی ہیں. سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ہر روز پہلے سے زیادہ مغرب کے ساتھ روس کے تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں, اور سرد جنگ کے زمانے کا ماحول ان تعلقات پر حکم فرما ہوتا جا رہا ہے. امریکہ اس کے اپنے الفاظ میں سرکش ملکوں کے میزائلی خطروں کا مقابلہ کرنے کے بہانے روس کا فوجی محاصرہ کرنا چاہتا ہے, اور اس نے آذربائیجان میں راڈار کی سائٹ سے مشترکہ طور پر استفادے پر مبنی روسی صدر پوتین کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا. روس نے امریکہ کے اس اقدام کو مشرقی یورپ میں امریکہ کے جنگالی سسٹم کے فوری خطرے کی واضح علامت گردانا ہے۔ اس کے مقابلے میں روس نے جدید ہتھیار بنانے یا اپنے ہتھیاروں کی جدید کاری کے پروگرام کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا ہے۔ روس نے گزشتہ 15 برسوں کے دوران متعدد اقتصادی مشکلات یا پھر مغرب کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو قائم رکھنے کی غرض سے اپنی اسلحہ جاتی پیداوار کی رفتار کو سست کر دیا تھا، لیکن حالیہ برسوں کے دوران تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے کریملین کو مناسب موقع مل گیا ہے کہ وہ سوویت یونین کے اصلی وارث کی حیثیت سے روس کی طاقت کو دوبارہ بحال کرنے کی سمت قدم بڑھائے۔ ماسکو نے اپنے اس عزم و ارادے کے اظہار کے لیے ایک غیر معمولی اقدام کے تحت اپنا پرچم قطب شمال پر نصب کر دیا اور قطب شمال کے آدھے حصے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بنابراین قطب شمال تک روس کی فضائی حدود کی توسیع پر مبنی ماسکو کے دعوے کے پیش نظر امریکی فضائی حدود کے قریب روسی جنگی طیاروں کی پرواز کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے۔ روس اسی طرح بحر پیسیفک کے قلب میں واقع جزیرے گوام کے اطراف میں اپنے جنگی طیاروں کی پروازیں انجام دے کر امریکہ کے سامنے اپنی فضائی قوت و صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ روس کے اس طرح کے غیر معمولی اقدامات سے ممکن ہے کہ امریکہ بھی اسی طرح کے اقدامات کرے۔
ناظرین، پچھلے دنوں لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف لبنانی عوام کی فتح کی پہلی سالگرہ منائی اور اس سلسلے کا آخری جشن گزشتہ دنوں یعنی 14 اگست کو منعقد کیا گیا، اور اس سے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے بھی خطاب کیا۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ گلشن عباس نقوی صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جو جشن کی پہلی سالگرہ ہے جی، اس پر آپ کا تاثر جاننا چاہوں گا۔
جی، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بھی پروگرام کے شروع میں اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کی تھی، تو میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل العباس کے یوم ولادت اور شب ولادت کی مناسبت سے آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، تو جہاں تک حزب اللہ کی کامیابی اور اس کی فتح کے ایک سال گزر جانے کا تعلق ہے جہاں تک، اور انہوں نے جشن منایا، تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حزب اللہ کی اس کامیابی کو ایک تاریخی کامیابی اور تاریخی فتح ہم صہیونی حکومت پر قرار دے سکتے ہیں اور اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 67 میں صہیونی حکومت نے عرب سرزمینوں پر حملہ کیا اور 6 دن تک جنگ جاری رہی۔ ان 6 دنوں کے اندر عرب ممالک جو ہیں وہ حزب صہیونی حکومت کے سامنے ٹک نہیں پائے اور صہیونی حکومت کا مقابلہ نہیں کر پائے، بلکہ 6 دنوں کے اندر اس حکومت نے اتنے زیادہ عرب سرزمین پر قبضہ کر لیا کہ جو لبنان کے 8 گنا برابر ہے۔ یعنی 6 دنوں کی جنگ میں اس نے گویا کہ آپ سمجھیے 8 لبنانوں پر قبضہ کر لیا، یعنی اتنی وسعت تھی اس زمین کی جو لبنان سے۔
اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 80,000
جی 80,000 مربع کلومیٹر
جی، جی.
لیکن اس مرتبہ ہم دیکھتے ہیں گزشتہ سال جو 33 روزہ جنگ تھی، یعنی 33 دن تک صہیونی حکومت کوشش کرتی رہی اور اس کو امریکہ کی مالی اور سیاسی بھرپور حمایت بھی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ صہیونی حکومت کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ بہت بڑی اور بہت تاریخی کامیابی ہے حزب اللہ کے لیے اور اس کا جشن منانا ان کا حق بنتا ہے۔
گشن عباس نقوی صاحب، کہاں پر مات کھا گئے اور چوک گئے امریکہ اور صہیونی حکومت کے حکام؟ چونکہ ان کو یہ زوم تھا کہ جب ہم 6 دن کی مختصر سی جنگ میں اتنا بڑا علاقہ لے سکتے ہیں تو حزب اللہ تو ایک تنظیم ہے، اس کو تو ہم پسپا کر ہی سکتے ہیں اور اس کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ لگانے میں کہاں غلطی ہوئی؟
بالکل، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے اور دوسری سپر طاقتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کامیابی سمجھتے ہیں ہتھیاروں کی بنیاد پر، کہ ہتھیاروں کی بنیاد پہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، ذرائع ابلاغ کے پراپیگنڈے کے ساتھ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، نفسیاتی جنگ کے ساتھ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. تو امریکہ اور اسرائیل نے سارے جو جائزے لیے تھے اور سارے جو اندازے لگائے تھے وہ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنی کامیابی کا پورا یقین حاصل کر لیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں بھی اور اس سے پہلے بھی اسلامی انقلاب ایران کی کامیابی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جگہ پر ہی ہتھیار جو ہیں وہ کام نہیں آئے ہیں. یہاں بھی جو
ثانوی حیثیت تھی ہتھیار کی,
جی ثانوی حیثیت, اولین حیثیت اور اولین ترجیح جو ہے وہ ایمان کو حاصل ہے, وہ استقامت کو حاصل ہے, اور وہ ایمان اور استقامت جو ہے وہ حزب اللہ لبنان کے جنگجوؤں میں اور ان کے مجاہدین میں پائی جاتی تھی. وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کے فوجوں میں نہیں پائی جاتی تھی جو کہ عیش و کوش کے عادی ہیں اور عیش و نوش میں مصروف رہنا جو ہے وہ ان کا کام.
جی گزشتہ 14 اگست کو بیروت کے جو کا جو علاقہ جنوبی علاقہ زاہیہ میں, وہاں ایک بہت بڑا جشن کا اہتمام کیا گیا اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے سیکرٹری جنرل حسن نصراللہ صاحب نے خطاب کیا اور ایک بار پھر صہیونی حکومت اور امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ وہ پھر اس طرح کی حماقت نہ کریں, اور اگر انہوں نے اس بار اس طرح کی حماقت کی تو اس طرح سے جواب دیا جائے گا کہ پورا علاقہ تبدیل ہو جائے گا.
جی ہاں, یہ آپ نے بڑی دلچسپ نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل نے امریکہ کے کہنے پہ یہ جنگ شروع کی تھی لبنان کے خلاف, تو امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ اب مشرق وسطی کا نقشہ جو ہے یہ تبدیل ہونے جا رہا ہے.
اس نے جی برت پین کا نام دیا تھا,
جی نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور اس میں حزب اللہ نامی تنظیم کا جو ہے وہ وجود نہیں رہے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس جنگ کو ختم ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور اب حزب اللہ لبنان کے جنرل سیکرٹری سید حسن نصراللہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ حماقت کی اس طرح کی تو اب جو ہے وہ مشرق وسطی کا نقشہ تبدیل ہوگا, اور اس کی واضح جو ہے وہ وجہ بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے
چند سنگٹ آئیں گے, جی
جی اسرائیل کو بسانے میں سب سے زیادہ کردار ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ممالک سے وہاں پر یہودی لا کر بسائے جا رہے ہیں, اور سن 2000 میں جب تحریک انتفاضہ فلسطینیوں نے شروع کی اس کے بعد سے وہاں سے یہودی بھاگنا شروع ہو گئے, اور اسرائیل کے قیام کی جو آپ سمجھیں کہ قیام باقی رہ سکتا ہے اس کا وہ اسی پر رہ سکتا ہے کہ یہودی وہاں پر موجود رہیں. لیکن اب سن 2000 سے یہودی نہ کہ وہاں آنا شروع ہوئے ہیں بلکہ وہاں سے بھاگنا شروع ہوئے ہیں, اور حزب اللہ نے جب یہ دھمکی دی ہے کہ ہمارے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے ہر کونے پر پہنچ سکتے ہیں, تو اس رویے میں اور بھی اب تیزی آئی ہے, یعنی اب زیادہ یہودی جو ہیں وہاں سے بھاگنا شروع ہوئے ہیں, تو نقشہ تو اب بدل جائے گا. یعنی اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ
بہت بہت شکریہ, چونکہ معاف کیجیے گا وقت بالکل ہمارے پاس نہیں ہے. تو ناظرین ہمارے معزز مہمان کی گفتگو آپ نے سنی, اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے علی عباسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ.
شکریہ جی.